لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
حضرات محترم ہماری گفتگو اس عنوان پہ ہو رہی ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب تاریخ کی وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جن پر ہر دور میں ظلم اور جفا ہوتا رہا اور اس ظلم اور جفا کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ حسد کا عنصر بھی ہے، وہ حسد جو دشمنی اور عداوت کا سبب بنا، اور اس حسد کا سبب دراصل وہ کمالات ہیں کہ جو آپ کی ذات والا صفات میں موجود تھیں، جن کمالات تک لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے، اور ان کمالات کا جیسے جیسے اظہار ہوتا تھا، خاص طور پر جب پیغمبر کی مدنی زندگی شروع ہوئی تو مولا علی کے فضائل اور کمالات کا اظہار زیادہ ہوا. مکی زندگی میں بھی بہت کچھ تھا، چند باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور خود ہجرت ایک بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنے کیلنڈر بنانے کے لیے سن کا آغاز کیا تو ہجرت سے کیا، کیونکہ ہجرت دراصل اسلامی معاشرہ کے قیام کی بنیاد ہے. کہ ہجرت سے پہلے آپ دیکھیں تو مسلمان قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، ہجرت کے بعد ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی ریاست جس کو آج آپ مدنی ریاست کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہجرت کے بعد پڑی. اور اس ہجرت کے اندر بھی علی علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہیں کہ آپ اس بستر پہ سوئے کہ جو بستر اس وقت قتل گاہ تھی، اور مسلح نوجوان تھے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ سب مل کے حملہ کریں گے. پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنا، ان کے ساتھ غار میں قیام کرنا، مدینہ جانا، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہوگی، لیکن اس سے زیادہ خطرہ یہاں موجود تھا، اس بستر میں موجود تھا. اور یہ تو آپ عربوں کی شان کہہ لیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات میں حملہ کریں اپنی مردانگی دکھانے کے لیے کہ ہم دن کی روشنی میں حملہ کریں گے، ورنہ رات میں بھی حملہ کر دیتے تو کیا ہوتا. اگر رات میں ہی حملہ کر دیتے، اور حملے سے پہلے بھی انہوں نے چاہا کہ چہرے سے اس چادر کو ہٹائیں اور پھر کچھ گفتگو کریں، کچھ ڈائلاگ کریں، پھر اٹیک کریں، اگر یہ سب کچھ کرنے کے بجائے ایک دم آ کے حملہ کر دیتے. یہ بہت ساری باتیں تھیں، ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بستر جو ہے وہ اس وقت انتہائی خطرناک جگہ تھی، اور پیغمبر نے کہا علی اس بستر پہ سو جاؤ. آپ نے سب یہ پوچھا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے کہا ہاں، اور آپ سو گئے. سو گئے کا مطلب واقعی سو گئے، یہ نہیں کہ آپ چلے جائیں میں ہوں یہاں پہ. سو گئے کا مطلب واقعی شب ہجرت آپ اس بستر پر سو گئے. تو اس بستر پہ سونا، اپنی جان کو پیش کرنا قربانی کے لیے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ فتح مند عالم نے اس پہ فخر مباحات کیا کہ دیکھو انسانوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، فرشتوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کا ایک تھوڑا سا حصہ دوسرے کو دینے کو تیار ہو جائے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، ہم تو تیار نہیں ہوں گے. آپ نے کہا جاؤ روئے زمین پر دیکھو کہ کس طرح میرے ایک نمائندے نے، میرے ایک حجت نے کیسی قربانی دی ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور پیغمبر کو انہوں نے راستہ دیا امانتوں کے لیے، کہ امانتیں پہنچانا اتنا اہم کام تھا کہ امانتیں تھیں پیغمبر اکرم کے پاس. تو کسی نے کہا کہ جب لوگوں کی امانتیں شریعت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں، لیکن جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا، کہ امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی سے امانتوں میں حفاظت نہ ہو سکے اور اس کا اپنا کوئی قصور بھی نہ ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. جہاں جان پر بند آئے وہاں پر امانتوں کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن پیغمبر نے امانتیں علی علیہ السلام کے حوالے کی کہ امانتیں لوگوں تک پہنچا کر پھر آ جانا. تو کسی نے کہا کہ جب لوگوں کی ایک معمولی امانتیں، وہ امانتیں کیا ہوں گی؟ پیسے ہوں گی یا کوئی قیمتی چیزیں ہوں گی؟ یہی ہوں گی نا. اس کے لیے اللہ کے رسول جب علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ پوری امت کی قیادت اور رہبریت کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عام چیزیں، اس کے لیے بھی آپ نے اگر کسی کا انتخاب کیا، کیونکہ اس معاشرے میں پیغمبر اکرم کی دو صفات آپ جانتے ہیں، یہ باتیں زیادہ مشہور تھیں کہ آپ صادق اور امین تھے، یعنی صداقت اور امانت، سچ بولنا اور امانت داری، یہ دو چیزیں وہ تھیں کہ وہ لوگ جو آپ کو اللہ کے نبی تسلیم نہیں بھی کرتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی امانتیں آپ ہی کے پاس لا کے رکھواتے تھے، اپنے بھائیوں پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، اس قدر آپ امین تھے. تو صادق اور امین نبی اور رسول نے اگر کسی پر اعتبار کیا تو وہ علی علیہ السلام پہ کیا. صلوات پڑھیں ایک محمد علیہ السلام. اور کچھ اور امانتیں بھی ہیں جس کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے. ایک تو وہ امانتیں ہیں جو لوگوں کی امانتیں تھیں، کچھ اور امانتیں بھی ہیں جن کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول علی کو دے کر گئے. سے مراد یہ ہے کہ آپ سے کہا کہ علی جب تم آنا تو وہ امانتیں اپنے ساتھ لے کے آنا. اور وہ کون ہیں؟ وہ پیغمبر کی دختر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور خود علی علیہ السلام کی والدہ، اور کچھ خواتین اور ہیں کہ جن کو علی اپنے ساتھ لے کے گئے مدینہ. وہ ساتھ گئیں، علی کے ساتھ گئیں، پیغمبر کے ساتھ تو نہیں گئیں. تو اس کے لیے بھی پیغمبر نے کسی پہ بھروسہ کیا تو علی علیہ السلام پہ کیا. پھر جب حضور مدینہ پہنچ گئے تو قبا کے مقام پہ رک گئے. مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے، پتہ آپ کو. تین دن رکے رہے کہ علی آئیں گے تو آگے جائیں گے. لوگوں نے کہا چلیں آگے چلیں، کیا آ جائیں گے علی؟ آ جائیں گے. آپ نے کہا نہیں، جب تک علی آئیں گے نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا. تین دن تک آپ نے انتظار کیا، جب علی آ گئے تو پھر مدینہ میں داخل. پھر جب مدینہ میں پہنچے تو ابتدائی جو اقدامات پیغمبر کے ہیں ان میں دیکھیں آپ. ابتدائی اقدامات جو دو تین اہم کام آپ نے کیے، اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے مواخات. مواخات، بھائی بنانا. ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصاری کا پیغمبر نے بھائی بنا دیا، تاکہ وہ معاملہ نہ ہو جو بعض دوسرے ملکوں میں ہمارے یہاں بھی مثلا آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ مقامی اور یہ غیر مقامی. جو مقامی لوگ ہیں وہ غیر مقامی لوگوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا ہمارے وسائل پہ. تو پیغمبر کو اس کا ادراک شروع میں ہی تھا. آپ نے ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تمہارا فلاں بھائی تمہارا بھائی، اور نصیحت کی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، کیونکہ بھائی تمہارا لٹ پٹ کر دائرہ کے آیا ہے. اور انصار نے بھی اس کا لحاظ رکھا، خیال رکھا، بہت زیادہ خیال رکھا، ہر چیز میں شیئر کیا. یہاں تک ملتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ ان کی دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دی. یعنی خواتین کی اتنی بھی قلت نہیں تھی, لیکن بہرحال انہوں نے انتہا کر دی ایثار کی قربانی کی. پتہ نہیں تعلقات پہلے کیسے تھے, لیکن بہرحال یہاں تک ایثار کی انتہا ہو گئی. تو ایثار اور قربانی کا مظاہرہ ہوا عملی طور پر. اب علی علیہ السلام کو کسی کا بھائی نہیں بنایا اللہ کے رسول نے, یہاں تک کہ حضرت علی نے خود آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. دیکھیے کچھ ایسے فضائل ہیں مولا علی کے, فضائل تو بہت ہیں ظاہر ہیں, لیکن کچھ ایسے فضائل ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام کے یہ جملے ہیں اس طرح کے کہ علی کو وہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ہمیں حاضر ہو جاتی سنگل واحد, تو اس روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ ہمارے نزدیک عزیز ہوتی. یا بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت حاصل ہو جاتی تو وہ تمام چیزیں جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہمارے لیے. ایک فضیلت, اور جو مثالیں ان میں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا. اچھا بھائی بنایا تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ بہت سے لوگوں کے دوسرے کا بھائی بنایا نہیں, کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو بھائی بنایا وہ دنیا کے لیے بنایا, اور جب علی کو بھائی بنایا تو کہا یا علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اس دنیا کی گارنٹی کوئی نہیں لے رہا, یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن وہاں کی گارنٹی کون لے گا؟ تو اس طرح پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ علی علیہ السلام پیغمبر کے بھائی ہیں, نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی. تو فضائل اور کمالات بہت, اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت کچھ کہا گیا ہے, اور آج میں ایک کتاب بھی لے کر آیا ہوں کچھ اور احادیث سنانے کے لیے آپ کو. چند نہیں ظاہر ہے اس میں سے تبرکن میں سناؤں گا. اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتابوں میں مارکت الآرا کتاب سمجھی جاتی ہے. شیعوں کے خلاف تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ میں, مسلسل اب بھی لکھی جا رہی ہیں, لیکن یہ کتاب جو ہے وہ مارکت الآرا کتاب ہے جس کا نام ہے السوائق المحرقہ فی الرد علی اہل البدعۃ والزندقہ. سوائق محرقہ یعنی برق سوزان, بجلی کڑکتی ہوئی گرتی ہوئی بجلی, جھلسا دینے والی جلا دینے والی بجلی, یعنی شیعوں کو جلا دینے والی بجلی. اور ابن حجر ریحسنی کی کتاب ہے یہ, اور پہلے تو ظاہر ہے کہ ٹائٹل کے بغیر چھپتی ہوگی کلر والے, لیکن اب جو ہے وہ بجلی کی تصویر بھی دکھا دی گئی ہے اس کے اندر, تصویر کے ساتھ چھپ رہی ہے. ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. یہ تو بیروت سے چھپی ہے لیکن میں نے سعودی عرب سے لی تھی ہے. بلکہ میں ایک دلچسپ بات عرض کروں کہ ہم ایک مرتبہ زیارتوں پہ تھے, تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک کولیگ بھی تھے یونیورسٹی کے استاد جو خوش عقیدہ سنی بریلوی ہیں, ب�عے عقیدت مند ہیں, ہر جگہ نعت بھی پڑھتے تھے, منقبت بھی پڑھتے تھے, عراق بھی گئے, ایران بھی گئے, شام بھی گئے. ان دنوں شام کا راستہ کھلا ہوا تھا عراق سے بائی روڈ بھی. تو جب ہم کربلا پہنچے تو وہاں پر کتابوں کی دکان ہے کچھ, تو وہ میرے ساتھ ہی تھے, ہم مختلف دکانوں میں ایسے گھوم رہے تھے دیکھ رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ کربلا میں جو شیعوں کا شہر ہے, ظاہر ہے میجورٹی شیعوں کی ہے بلکہ ڈیسائسو میجورٹی شیعوں کی ہے کربلا میں, تو یہاں پر سنیوں کی کتابیں بھی دستیاب ہیں دکانوں میں, بخاری ہے, مسلم ہے, اور دیگر احادیث کی کتابیں ہیں, سیرت کی کتابیں ہیں, تفسیر کی کتابیں ہیں, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر طبری ہے. تو کہنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ یہاں شیعوں کے مرکز میں کربلا میں سنی کتابیں بھی بک رہی ہیں. پھر میں نے ان کو دکھایا, یہ نکال کے یہ بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ میں صرف بخاری اور مسلم تفسیر حدیث بلکہ دیکھیں یہ کتاب بھی بک رہی ہے جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہے. تو ہمارے یہاں یہ کتابیں بھی ہم بیچتے ہیں, اور یہ ہمارے جلوسوں میں بھی بکتی ہے. ہمارے مرکزی جلوس میں اردو ترجمہ ہے اس کا جو ہم نے نہیں چھاپی ہے, جو اور لوگوں نے چھاپی, لیکن ہم اس کو بیچتے ہیں, خریدتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے چھپاتے نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے خلاف کتاب لکھی گئی, پڑھنا نہیں, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ہمارے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے, ہم نہیں کہتے کہ نہیں پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں, ہم کہتے پڑھو تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہارے خلاف لکھا کیا گیا ہے, تمہارے خلاف آرگومنٹ کیا دیا گیا ہے, دلیل کیا دی گئی ہے. جب تک تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تمہارے خلاف دلیل کیا دی گئی ہے, تمہیں جواب کیسے پتہ چلے گا. جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے, فرض کریں کسی نے آپ کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے, سب سے پہلے آپ جا کے کہیں بھائی ایف آئی آر کی کاپی دو مجھے, ایف آئی آر کی کاپی آئے گی, میں پڑھوں تو صحیح کہ الزام کیا ہے, جب جواب دوں گا نا میں. تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں شیعوں کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا, لیکن آج میں وہ چیزیں بیان نہیں کر رہا. میں تو آپ کو صرف یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر ابن حجر ہیثمی نے جو چیپٹرز بنائے مختلف خلفاء کے حوالے سے, اس میں سے ایک چیپٹر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل پر مشتمل, دیگر خلفاء کے فضائل پر بھی ایک ایک چیپٹر قائم کیا انہوں نے, اور اس میں تھوڑا سا آپ کہیں کہ بیلنس انہوں نے نہیں رکھا ہے ایک اعتبار سے. باقی لوگوں کے لیے, باقی لوگوں کے فضائل میں 100 حدیثیں لکھی ہیں, مولا علی کے فضائل میں 40 حدیثیں لکھی ہیں, 100 بعض اوقات 100 سے بھی زیادہ. تو لیکن آپ کوالٹی پہ نہ, کوانٹیٹی پہ نہ جائیں, آپ کوالٹی دیکھیں. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات بڑے بڑے علماء کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ بہت ساری حدیثیں آئی ہیں, لیکن وہ حدیثیں جو علی علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں وہ سند کے اعتبار سے جتنی اچھی اور قوی ہیں, مستند ہیں, دیگر حدیثیں نہیں ہیں. حدیث میں دیکھا جاتا ہے نا سند وہ بھی. تو یہ جو 40 ہیں, یہ 40 آپ سمجھ لیں کہ کئی 100 پہ بھاری ہیں. اچھا, میں 40 تو نہیں پڑھ سکتا, میں چند صرف اس میں سے آپ کے خیال میں عرض کروں, کیونکہ یہ فضائل ہیں جس کا اعتراف سب لوگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں حدیثیں لکھی, اور یہ حدیثیں ظاہر ہے ابن حجر نے جو لکھی ہیں انہوں نے حدیث کی ان بڑی کتابوں سے لکھی, 4 سے اور دیگر کتابوں سے یہ حدیثیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. یہ ابن حجر اس کے بعد کے دور کے ہیں, جبکہ 4 اور 4 سے بھی پہلے مثلا مسند احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ بخاری و مسلم سے بھی پہلے کے ہیں, اور ان کی کتاب, دو کتابیں وہ ہیں, امام مالک کی الموطأ اور احمد ابن حنبل کی المسند, یہ دونوں کتابیں 4 سے بھی پہلے کی کتابیں ہیں, لیکن ان کو 4 میں شامل نہیں کیا گیا, حالانکہ اس سے پہلے کی کتابیں. اب اس کی بھی دلیلیں لوگ دیتے ہیں, بہرحال ہمارا اس وقت موضوع وہ نہیں ہے. چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مثلا پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو خلف علی ابن ابی طالب فی غزوہ تبوک, فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان. پیغمبر جانے لگے غزوہ تبوک کے لیے, علی کو چھوڑ کر گئے. تو اب یہاں تو جملہ پورا نہیں لکھا ہوا, لیکن وہ اس طرح ہے کہ لوگوں نے آ کے کہا علی علیہ السلام سے, اور لوگوں نے کہا کیوں, لوگوں نے کہا اس لیے کہ منافقین مدینے میں بہت ایکٹیو تھے, یہاں تک کہ انہوں نے ایک مسجد بھی بنا لی تھی, مسجد ضرار, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسجد ضرار کا افتتاح پیغمبر اکرم سے کروائیں اور پکا کام ہو ذرا. اللہ نے اپنے رسول کو پہلے سے بتا دیا کہ معاملہ کیا, تو آپ نے کہا کہ ابھی تو غزوہ تبوک کی تیاری ہے, ابھی تو ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آ کے دیکھیں گے. اچھا, جب ان کو پتہ چلا منافقین کو کہ حضور جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے, اور غزوہ تبوک آپ کو پتہ ہے رومن امپائر کے خلاف جنگ تھی, جو اپنے زمانے کے سپر پاور تھے, جن سے مسلمانوں کو جنگ موتا میں شکست ہو چکی تھی, اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو چکے تھے, زید ابن حارثہ اس میں شہید ہوئے, جعفر طیار اس میں شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ اس میں شہید ہوئے، اور جب تینوں شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان تینوں کو پیغمبر نے ون بائی ون سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب آگے بڑھ کے علم اٹھا لیں، جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ علم اٹھا لیں، عبداللہ ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو اللہ کے رسول نے کہا تھا پھر تم خود ہی کسی کو بنا لینا، اور لوگوں نے خالد ابن ولید کو بنا لیا اور وہ یو ٹرن لے کر آ گئے. اچھا، نقصان ہو چکا تھا ایک دفعہ، اب پیغمبر کی خواہش تھی کہ یہ جو رومی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے سرحدی علاقوں پہ ان سے ایک دفعہ ہو جائے جھڑپ. اب غزوہ تبوک بہت اہم ہے، قرآن کریم میں بہت سارے آتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، اور رومیوں سے مقابلوں کی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں. اچھا، منافقین اپنی میٹنگ میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو پیغمبر جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے تو اب واپس نہیں آئیں گے، جا تو رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، رومیوں سے مقابلہ کریں گے. پہلے جب مسلمان گئے تھے تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 100,000 فوج لگا دی تھی. 100,000 فوج کا تصور نہیں کر سکتے تھے عرب. تو منافقین کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، تو واپس تو وہ نہیں آئے تو یقین تھا ان کو. اب ہم مدینے کا نظم و نسق کس طرح سنبھالیں گے یہ پلاننگ کرو، اس گراؤنڈ پہ سوچ رہے تھے، اس بات پہ میٹنگ ہو رہی تھی. اسی دوران کسی نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ پیغمبر تو جا رہے ہیں لیکن علی نہیں جا رہے ہیں. علی نہیں جا رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کون سی جنگ میں جس میں علی نہ جا رہے ہوں؟ کہاں اطلاع تو یہی، کنفرم کرو. ہاں کنفرم ہے. اب کیا ہوگا؟ کسی طرح علی کو بھیجو، کیونکہ اگر علی مدینے میں رہیں گے تو ہماری پلاننگ نہیں چل سکتی. تو کچھ لوگ علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ نہیں جا رہے غزوہ تبوک کے لیے؟ آپ نے کہا نہیں. کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ کے رسول لے کے نہیں جا رہے. اچھا، آپ کو لے کے نہیں جا رہے ہیں، آپ کو عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ وہ جملہ ہے کہ علی نے جا کر پیغمبر سے کہا کہ تخلفنی فی النساء والصبیان، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کا جملہ ہے جو انہوں نے آ کے علی سے کہا. اور کسی نے یہ کہا کہ اصل میں آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں نا، اس لیے لے کے نہیں جا رہے ہیں. تو دیگر روایتوں میں یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ جملہ بھی پیغمبر سے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے لے کے نہیں جا رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو اس طرح اکساؤ کہ وہ دم جذباتی ہو جائیں اور جا کر کہیں کہ میں بھی جاؤں گا. ان کا اندازہ نہیں ہے کہ علی کی تربیت پیغمبر ہی کے آغوش میں ہوئی ہے. اور انہوں نے آ کے بس رپورٹنگ کر دی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو بوجھ سمجھتے اس لیے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری کے سخت چیک کے باوجود بھی نکل گئی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلت هارون ام موسى، کہیں پر اما ترضى کہیں اللہ ترضى ہے بخاری میں اس طرح، اللہ ترضى انت مني بمنزلت هارون ام موسى، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ غیر انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے قوم کے درمیان، مگر جناب موسیٰ بھی نبی تھے، جناب ہارون بھی نبی تھے. یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے. جناب ہارون کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، وزیر. اور چونکہ ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، پیغمبر نے واضح کیا الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو مسلمانوں کے پاس ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے چند حدیثیں ہیں، جس میں بہت ڈیسائسولی کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن ایک جملہ کب ارشاد فرمایا آپ نے؟ جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ جا رہے تھے علی کو لے کر نہیں گئے, اور فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون ابن موسیٰ علی انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی جب آپ نے اپنے ختم نبوت کا اعلان کیا تو علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا. ختم نبوت کا جو آپ نے اعلان کیا, تو ختم نبوت تو اعلان کا اعلان تو مسلمانوں کو یاد ہے زبانی, لا نبی بعدی شعر بھی لکھ دیا انہوں نے مسجد ختم نبوت میں, فرما گئے یا ہادی لا نبی بعدی, شعر ہے کہ فرما گئے یا ہادی لا نبی آبادی, میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی تو کچھ فرمایا, وہ بات کیوں بھلا دی؟ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا یا علی انت منی بے منزلت ہارون نے میں موسیٰ, یہ بات بھلا دی, بس یہ بات یاد رہی لا نبی آبادی. تو ختم نبوت پر تو ایمان ہمارا بھی ہے, لیکن اس ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ امامت اور ولایت کا سلسلہ بھی شروع ہو. صلوات پڑھے محمد والا. اب دیکھیں ہوا کیا, ہوا یہ کہ وہ جو منافقین چاہتے تھے کہ علی کو بھی بھیج دیں, میدان خالی ہو جائے اور مدینے پہ ہمارا قبضہ ہو جائے, نہ صرف یہ ہے کہ وہ پلان فیل ہوا بلکہ علی علیہ السلام کی ایک اور فضیلت ثابت ہو گئی کہ علی جو ہیں وہ ہارون پیغمبر ہیں. علی علیہ السلام ہارون پیغمبر ہیں, ایک فضیلت اور سامنے آ گئی. کہاں تو وہ چلے تھے کہ علی کو بھیج دیں کسی طرح, اچھا لے کر کیوں نہیں گئے پیغمبر اکرم؟ لے کے اس لیے نہیں گئے کہ جنگ تبوک ہوئی نہیں, صرف نام ہے جنگ جنگ جنگ, بہت ساری جنگیں ایسی ہیں جس کا صرف نام جنگ ہے, وہ جنگ ہوئی نہیں لیکن نام آ گیا جنگ, جنگ تبوک, غزوہ تبوک, پیغمبر خود چل کے گئے. پتہ چلا رومی فوجی جا چکی تھیں, وہاں سے روم کی فوجیں جا چکی تھیں, جنگ نہیں ہوئی, اب واپس آ گئے. اچھا جو واپس آئے تو منافقین نے ایک بیک اپ پلان بھی بنایا ہوا تھا, یہ بھی سن لیں, منافقین نے ایک بیک اپ پلان بنایا ہوا تھا کہ اگر پیغمبر زندہ واپس آ گئے تو واپسی پہ ایک ایسی گھاٹی آئے گی خطرناک کہ جہاں سے جب پیغمبر کی سواری گزرے گی تو اس کو کچھ لوگ پیچھے سے یا آگے سے بدکا دیں گے, اور اللہ کے رسول اس سواری کے ساتھ کھائی میں گر جائیں گے ماذا اللہ, اور یہ رات کے وقت ہوگا. اور رات کے وقت پیغمبر کی سواری جب وہاں سے گزرنے لگی تو اللہ کے رسول نے حذیفہ یمانی سے کہا کہ تم آگے سے ڈوری رسی پکڑ لو, اور کچھ لوگوں سے کہا تم پیچھے آ جاؤ, اور اس طرح قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ آپ اس گھاٹی سے گزرے, بہت خطرناک گھاٹی تھی وہ, وہاں سے اپنی سواری میں جب گزرنے لگے ایک دم بجلی چمک گئی, یہ برق سوزاں, ایک دم بجلی چمکی, ایک دم بجلی چمکی تو کچھ لوگ اپنے فوراً اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی. حذیفہ یمانی نے دیکھ لیا, اللہ کے رسول نے حذیفہ سے کہا حذیفہ تم نے دیکھ لیا؟ کہاں رسول اللہ دیکھ لیا, پہچان لیا؟ کہاں کچھ کو پہچان لیا؟ کہا کسی کو بتانا نہیں. اللہ کے رسول کو دیکھیں کہ فرمایا کسی کو بتانا نہیں کون لوگ تھے. حذیفہ نے کہا اچھا, اور حذیفہ نے کبھی نہیں بتایا, لوگ خود آ کے پوچھتے تھے مجھے تو نہیں دیکھا. لوگ خود حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ تم نے کس کو دیکھا؟ کہا نہیں, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے بتانے سے, مجھے تو نہیں دیکھا. تو منافقین نے ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ اللہ کے رسول راستے سے ہٹ جائے اور مدینہ پہ ان کا قبضہ ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہوا. اس حدیث کو حدیث منزلت کہتے ہیں, حدیث منزلت, وہ چند حدیثیں جو ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے، رٹی بھی ہونی چاہیے ایک دو حوالوں کے ساتھ، ان میں ایک حدیث منزلت بھی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا، اتنی لمبی تشریح کی تو پھر تو چند ہی حدیثیں پڑھ سکیں گے، اس لیے میں مزید اس کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. پانچویں حدیث، ان اللہ امرنی بحب اربع واخبرنی انہ یحبہ. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چار لوگوں سے محبت کروں، اور خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ان چاروں کو دوست رکھتا ہے. اللہ بھی ان چاروں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. قیلا یا رسول اللہ سب ہم لنا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ بتائیے ذرا ان کا نام ہمارے لیے. قال علی منہم یقول ذالک ثلاثہ. پیغمبر نے فرمایا ان میں علی شامل ہیں. لوگوں نے کہا باقی تین نام بھی ارشاد فرمائیے، تو فرمایا وہ ابو ذر والمقداد وسلمان. ابو ذر اور مقداد اور سلمان اس میں شامل ہیں. ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دسویں حدیث، قال رسول اللہ من شجر شتا. اب دیکھیں یہ حدیث بھی انکمپلیٹ لکھی ہوئی، اور صحیح بات یہ کہ جملہ بھی صحیح نہیں بن رہا ہے. یہاں پر مدارس کے طلب بھی بیٹھے ہوئے، من شجر شتا یہ کوئی جملہ ہی نہیں بنا، یہ تو کلاز ہو گیا. اصل میں اس طرح ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سائر الناس من شجر شتا، لوگ مختلف درختوں سے ہیں، مختلف شجرا سے ہیں. ٹھیک، وہ انا و علی و من شجرت واحدہ، لیکن میں اور علی ایک شجرا سے ہیں. اور تیرہویں حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا لا یحل لاحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ، کہ علی میرے اور تیرے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں حالت نجاست میں آئے، حالت جنابت میں آئے. اور پندرہویں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال النظر الی علی عبادہ، کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یہاں پہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور جناب ام سلمہ سے یہ روایت بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، جس نے علی کو معاذ اللہ گالی دی، سب کہتے ہیں گالی دینے کو، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، یہ پیغمبر نے فرمایا. اور پیغمبر نے فرمایا علی علیہ السلام کے لیے انکا تقاتل عن تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، کہ علی تم تاویل قرآن پر قتال کرو گے، جنگ کرو گے، جس طرح میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی، تاویل قرآن پہ جنگ کرو گے. تاویل قرآن کی جنگ کون سی ہے؟ خوارج سے جواب پہ جنگ، کیونکہ خوارج بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. خوارج ان الحکم الا للہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے نا، جس کو مولا علی نے فرمایا کلمہ تو حق نہیں اراد بہ الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن جو مطلب یہ نکال رہے ہیں وہ باطل ہے، یہ کچھ اور مطلب نکال رہے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاشرے میں کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے، حکمران نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہر معاشرے کے لیے حکمران ضروری ہے، لا بد من امیر بر او فاجر. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعویل قرآن پہ جنگ ہے، جس کی پیشنگوئی اللہ کے رسول نے کی کہ علی تم تعویل قرآن پہ جنگ کرو گے اور میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور تاریخ میں ارقم سے روایت ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا انی امرتو بسد ہذہ الابواب خیر باب علی. پیغمبر نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب کے دروازے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں بند کروا دوں سوائے عدلی کے دروازے کے. سب کے دروازے بند کر دیے گئے، لوگوں کے دروازے اندر بھی کھلتے تھے، ایک دروازہ انہوں نے اندر سے بنا لیا، شارٹ کٹ آ جایا کرتے تھے، نماز میں شریک ہو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، چار ہیں رکوع میں شامل ہو گئے، آسانی تھی نا بہت. حالانکہ مسجد نبوی کتنی بڑی ہوگی، مسجد نبوی اس وقت آپ جو جہاں پر جا کے نماز پڑھنے کے لیے بہت رش ہوتا ہے، جہاں گرین کارپیٹ بچھا ہوا ہے، تو وہی مسجد نبوی تھی، کل چھوٹی سی مسجد تھی. اور جس وقت جو اس وقت پیغمبر کا حجرہ ہے، جو قبر جہاں پر ہے، وہ سارے علاقے جو ہے وہ وہیں حجرے بنے ہوئے تھے، کمرے بنے ہوئے تھے، اسی کے برابر میں ایک قبرہ کہ جو باب جبریل کی طرف ہے، ایک حجرہ جو تھا وہ جناب سیدہ کا حجرہ تھا، مولانا علی کا حجرہ تھا باب جبریل کی طرف. تو سب کے دروازے اندر اندر کھلا کرتے تھے، اللہ کا حکم آیا سب دروازے بند کر دو، بند کر دیے گئے. اب لوگوں کو گھوم کے آنا پڑ رہا ہے باہر سے، ایسے مین گیٹ سے آئیے، مین گیٹ کون سا بہت دور ہے، قریبی ہوگا، ذرا سا فاصلہ ہے، لیکن لمبا لمبا سا لگ رہا ہے، آج گھوم کے آنا پڑ رہا ہے اندر. کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم آیا سارے دروازے بند کر دیے گئے، اب گیٹ سے جانا ہوگا. اب جب گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو ایک دم نظر پڑی کہ سارے دروازے تو بند ہیں لیکن ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اس وقت تو کچھ کہہ نہیں سکتے اللہ کے رسول کے سامنے، ظاہر ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اب پھر وہی بات جو میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے دل ہیں. ایک دل ہے جو پیغمبر اور ان کی آل کی محبت سے سرشار ہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس در کی کوئی خاص فضیلت ہے، جب یہ سب دروازے بند کر دیے گئے یہ دروازہ کھولایا گیا ہے، اس کو بند نہیں کیا گیا ہے، اس در کی خاص عظمت ہے، جبھی تو کھلا ہوا ہے، یہ سب دروازے تو بند کر دیے گئے. اور دوسرا وہ دل ہے جس کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، جس میں سانپ لوٹ رہے ہیں، ان کے دل میں کچھ ہو رہا ہے، اظہار نہیں کر سکتے اس وقت اللہ کے رسول کی موجودگی میں، لیکن اندر ہی اندر کچھ ہو رہا ہے کہ یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے، ہمارے دروازے کیوں بند کر دیے گئے. تو اس طرح یہ حسد کی آگ بھڑکتی دلوں کے اندر. اب ظاہر ہے، اب دیکھیں یہ تو شیعوں کی کتابیں تو نہیں ہیں نا، لیکن جملہ کیا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، انی امرتو بسد ہذہ الابواب. پیغمبر کیا کرے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا دروازے بند کرو، اللہ کے رسول کہہ رہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دروازے بند کروا دوں. اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اللہ کے رسول عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کا حکم جب آئے گا تو اللہ کے رسول اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول نے عمل کیا، جب اللہ کے رسول نے عمل کیا تو دشمنی شروع ہو گئی، حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور لوگوں نے اس دروازے کے ساتھ کیا کیا تاریخ میں دیکھیں. ہی جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو تم لوگ علی سے؟ اچھا، یہ وہ موقع ہے جب حجت الوداع کے لیے پیغمبر پہنچے تو علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ یمن سے آ رہے تھے. حضرت علی یمن سے آئے، پیغمبر اکرم مدینہ سے گئے، وہاں پہنچے. راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پہ بعض لوگوں کو حضرت علی پر کچھ اعتراض ہوا. ایسا اعتراض ہوا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول سے جا کے علی کی شکایت کریں گے، اور آتے ہی انہوں نے شکایت کر دی کہ دیکھیں علی نے یہ کیا. اچھا، جب انہوں نے شکایت کر دی تو اس کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ارے تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان علی علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. وہ ولی کل مؤمنین بعدی، اور میرے بعد وہ تمام مؤمن کا ولی ہے. اچھا، یہ حدیث اسی طرح ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس حدیث کو جہاں نقل کیا وہاں لفظ بعدی نکال دیا. بعدی نکالنے سے کیا ہوتا ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی تمام مومن کا ولی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو مشکل نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن بعدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور سی ولایت ہے جو میرے بعد ہوگی. بہت سے لوگوں نے حدیث بغیر بعدی کے لکھی ہوئی، لیکن ابن حجر نے لکھی بعدی کے ساتھ. ہمارے بعض بچے طالب علم وغیرہ جب حدیث غدیر سنتے ہیں، پھر طالب علم نے مجھ سے کہا، کہنے لگے کہ حضور نے ایک جملہ فرمایا، من کنت مولا و فاز علی مولا، وہ بھی ایسا گول مول سا ہے کہ لوگ کچھ کے کچھ معنی نکالتے ہیں، تو صاف صاف کہہ دیتے میرے بعد علی، ختم ہو گئی بات. صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا اللہ کے رسول؟ تو میں نے دو باتیں کی اس سے. میں نے کہا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث غدیر جو ہے وہ فقط حدیث نہیں ہے، پورا خطبہ غدیر ہے. حدیث غدیر ایک جملہ نہیں ہے فقط، من کنت مولا و فاز علی مولا، یہ پورا خطبہ غدیر ہے. اور خطبہ غدیر جو ہے وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ کم از کم آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے. میں نے خود ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ کی، بہت پہلے کی بات ہے، ریکارڈنگ کے لیے صرف عربی ٹیکسٹ، تو کوئی 35 منٹ لگ گئے صرف ریڈنگ میں، اتنا طویل خطبہ ہے وہ. شبلی رمانی نے کہا ہے کہ حضور نے مختصر خطبہ دیا، وہ مختصر ان کے خیال میں ہوگا، کہ ہماری کتابوں میں جو خطبہ غدیر ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے من کنت مولا و فاز علی مولا، لیکن اسی فریز کو ہم کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور یہ جملہ ہر جگہ موجود ہے، تفسیر میں، حدیث میں، تاریخ میں، سیرت میں، اس لیے اس جملے کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. دوسری بات میں نے کہا کہ پیغمبر یہ بھی بارہ فرما چکے کہ میرے بعد علی، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پیغمبر کوئی گول مول الفاظ بیان کرتے تھے، بہت واضح، بہت کلیئر. مثلا ایک حدیث یہ دیکھیں واضح، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، میرے بعد وہ تمام مومن کا ولی ہوگا، دیٹس آل. اور کتنا واضح بیان کریں گے، اتنا واضح تو بیان کر دیا اللہ کے رسول. تو خدا کا حکم جو آتا تھا اللہ کے رسول اسی طرح بیان فرمایا کرتے تھے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی امرنی ان ازوج فاطمۃ من علی. یہ بھی وہ فضیلت ہے علی کو حاصل، کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کاش ان میں سے کوئی ایک فضیلت حاصل ہو جاتی. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی دختر دی علی کو، اور امیدوار بھی آئے، رشتے بھیجے انہوں نے، اللہ کے رسول نے ٹرن ڈاؤن کر دی. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو معاذ اللہ مال کی آفر کی، ایسے بھی مسلمان تھے جو اللہ کے رسول کو مال کی آفر کر رہے تھے، کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر لیں تو یہ میں اونٹ پہ لوڈڈ کپڑوں کے تھان دوں گا. استغفر اللہ. پیغمبر نے منہ پھیر لیا ان سے. یہ مال کی آفر کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان اپنے نبی اور رسول کو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو مال کی آفر کر رہے ہیں. آپ نے منہ پھیر لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ علی سے رشتہ ہو گیا. تو یہ جو علی سے رشتہ ہوا یا اللہ کے رسول نے بعض لوگوں کو منع کر دیا تو اپنی طرف سے کیا نہیں. ان اللہ تبارک و تعالی امرنی, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کروں. اللہ کا حکم ہے یہ. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. اب اللہ کا حکم اللہ کے رسول نے جب بیان کر دیا تو اب کسی مسلمان کا موڈ آف تو نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا نام میں آف لگا ہوا ہے, ان کے بھی رشتے آئے تھے. تو اللہ کا حکم جب آ گیا تو ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے کہ آمنا و صدقنا, ہم ایمان لاتے ہیں, ہم تصدیق کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, آپ کی فرما برداری کرتے ہیں. بس اب حدیثیں بہت ساری ہیں, دو حدیثیں صرف بیان کر کے گفتگو ختم کروں میں. ایک حدیث بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ صورت حال یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے فضائل یا ان کے القاب ایسے فریکوینٹلی دوسرے لوگوں کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں یا ہونے لگے کہ آج آپ اگر کسی کو بتائیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شاید دشمنی کر رہے ہیں. نہیں, کیسی مظلومیت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان کے نام کے ساتھ وہ لفظ استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے, اور اگر آپ بیان کریں گے لوگ سمجھیں گے شاید پتہ نہیں آپ تعصب کی باتیں کر رہے ہیں. سنیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. ابن حجر نے لکھا ہے اور اس قسم کی کئی حدیثیں ہیں, میں صرف ایک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. فرمایا اللہ کے رسول نے الصدیقون ثلاثہ, صدیق تین ہیں, حبیب النجار, مؤمن آل یاسین. ایک ہیں مؤمن آل یاسین جن کو حبیب النجار کہا گیا, جس کو مؤمن آل فرعون بھی کہا گیا, اور جنہوں نے کہا تھا نہیں, یہ مؤمن آل یاسین جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا قال یا قوم اتبع المرسلین, اے قوم انبیاء اور مرسلین کا اتباع کرو. وحزقیل مؤمن آل فرعون, اور دوسرے صدیق کون ہیں؟ مؤمن آل فرعون ہیں جنہوں نے یہ کہا الذی قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, جنہوں نے فرعون کے دربار میں فرعون کی میٹنگ میں بیٹھ کر کہا کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے. یہ دوسرے صدیق ہیں حزقیل. اور وہ علی ابن ابی طالب, اور اس امت کے صدیق علی ابن ابی طالب ہیں. وہو افضلہم, اور یہ ان دونوں سے افضل ہیں. اور میں عرض کروں اس موضوع کی اور حدیثیں بھی ہیں. تو ایسی حدیثیں بہت ہیں کہ صدیق اکبر, فاروق اعظم, مولا علی کے القاب. آخری حدیث وہ ہے جس کے راوی بروا ابن سباق, ان ابا بکر قال له رضی اللہ عنہما, حضرت ابو بکر خود راوی ہیں اس کے, وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا, یقول لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز, کہ کوئی صراط سے پار ہو نہیں سکتا جب تک کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس کے پاس پرمیشن نہ ہو. کھلے صراط سے گزر نہیں سکتا کوئی جب تک کہ علی کا لکھا ہوا پرمیشن اس کے پاس نہ ہو. اور اسی 40ویں حدیث کا ایک حصہ ہے کہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم الجنت والنار یوم القیامہ, اے علی قیامت کے دن تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو. قسیم النار والجنہ. تو ایک طرف فضائل ہے, اور جب یہ فضائل سامنے آتے گئے تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کے لوگ سامنے آتے چلے گئے. فضائل ہضم نہیں ہوئے لوگوں کو, وہ اس مقام پر فائز نہیں ہو پائے. تو دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ بغض اور دشمنی اور حسد, اور یہ ہمیں تاریخ میں آگے چل کے نظر آتا ہے. بس کافی دیر میں نے ابھی آج کی تاریخ کے حوالے سے دو ننھے بچے ہیں جن کے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے, اور وہ ہیں مسلم کے دو فرزند. ابھی جناب مسلم کے دو فرزند کس طرح قید خانے میں پہنچے اس پہ کافی اختلاف ہے, اور بہت سے مقاتل کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے, لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے. شیخ زروق نے بھی لکھا ہے اس کو, شیخ زروق نے لکھا ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے. اس کا ایک خلاصہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے الفاظ میں بیان کر دیں کہ کس طرح یہ بچے ابن زیاد کے قید میں گئے. اس کی تفصیلات کا صحیح علم ہونا مشکل ہو کہ یا جناب مسلم کے ساتھ بچے گئے تھے, یہ بھی ایک مشکل ہے. جناب مسلم جب گئے تو اپنے ساتھ جو گائیڈ لے کر گئے راستہ بتانے والے, لیکن راستے میں ایسے سخت حالات پیش آئے کہ وہ جو ان کے ساتھ وہ گائیڈ تھے وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر گئے, اور جناب مسلم اکیلے رہ گئے, اور پھر وہ اکیلے سفر کرتے ہوئے کوفے تک پہنچے. تو ایسے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جناب مسلم کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں, لیکن بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہی یہ بچے تھے, اور جناب مسلم نے جب دیکھا حالات کوفے کے بہت کشیدہ ہو گئے تو انہوں نے قاضی شرح کے حوالے کر دیا تھا, اور قاضی شرح نے جب دیکھا کہ حالات اور خراب ہو گئے, ابن زیاد نے ان بچوں کی تلاش شروع کر دی ہے, تو قاضی شرح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو لے جا کے کسی قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجوا دو. اور جب قاضی شرح کا بیٹا ان دو بچوں کو لے کر آیا تو وہ قافلہ جا چکا تھا, تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو قافلہ زیادہ دور نہیں ہے, تم اگر تیز چلو گے تو قافلے تک پہنچ سکتے ہو. اور بچے تیز تیز چلنے لگے لیکن قافلے تک نہیں پہنچ سکے. جب نہیں پہنچ سکتے پکے تو پھر واپس آ گئے. دوسری روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ بچے شاید اس قافلے میں تھے جو اسیران کربلا کا قافلہ تھا, کیونکہ یہاں پہ مسلم کے ایک بچے کی شہادت کربلا میں بھی ہوئی, اور بہت سارے بچے ایسے تھے قافلے سے بچھڑے. تو ایک امکان یہ دیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ شاید یہ بچے قافلے سے بچھڑ کے الغرض کسی طرح بھی ہو یہ اس زندان میں پہنچ گئے جس کے زندان بان سے انہوں نے کہا کہ جو ایک مومن تھا کہ تو جانتا ہے ہم کون ہیں, ہم پیغمبر کی ذریت ہیں, ہم مسلم کے بیٹے ہیں. تو اس زندان باندھنے کا کہ بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا, پہلے بتا دیتے تو میں تمہیں پہلے رہا کر دیتا, اب جو کچھ میرے ساتھ ہوگا میں وہ دیکھ لوں گا, تم چلے جاؤ. اس طرح یہ بچے نکلے, اور کسی طرح جب کسی قافلے تک نہیں پہنچ سکے تو ایک درخت پہ چڑھ گئے, اور صبح یہی ہوا کہ ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئے تو اس کی نگاہ پڑی, وہ ان بچوں کو لے کر گئی. اس کی جو مالکہ تھی وہ مومنہ تھی, اس نے اپنے گھر میں ان بچوں کو رکھا, بچے گھر پہ رہے کمرے میں آرام کرنے کے لیے رکھ دیا. رات اس کا شوہر دیر سے آیا جس کا نام حارث تھا, اور آتے ہی اس نے کہا کہ آج تو دن بھر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میں ان دو بچوں کو تلاش کرتا رہا جس کے لیے ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا. اس مومنہ نے کہا کہ تو ان بچوں کے کیوں در پہ ہے, کیا کرے گا ان بچوں کو گرفتار کر کے؟ اس نے کہا نہیں, میں ان بچوں کو گرفتار کروں گا اور ابن زیاد سے انعام لوں گا. لیکن روجہ نے اس کو کھانا وانا کھلا کے آرام کے لیے بستر میں پہنچا دیا. رات کے وقت یہ دو بھائی تھے چھوٹے چھوٹے، 10 سال سے کم عمر ان کی بتائی جاتی ہے، 10 سال سے کم عمریں تھیں ان کی. بڑے بھائی نے خواب میں دیکھا، آنکھ کھل گئی، چھوٹے بھائی کو بیدار کیا، کہا بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا میرے بابا جناب مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم تم تو آ گئے، وہ دو بچے کہاں ہیں؟ اور بابا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بچے بھی جلد ہی آنے والے ہیں. چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی میں نے بھی خواب میں ہی سب کچھ دیکھا. اور اس کے بعد دونوں بھائی گلے مل کے ایک مرتبہ رونے لگے. جب ان کی آواز بلند ہوئی، یہ حارث ملعون کی آنکھ کھلی، اس نے جا کر جب دیکھا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ بچے تھے، چھوٹے تھے، معصوم تھے، لیکن انہوں نے وہ جواب دیا جس سے ان کا خیال ہوگا کہ شاید یہ ہمارے اوپر رحم کرے. بچوں نے پہلا جواب یہ دیا کہ میں تیرا مہمان ہوں، میں تیرے گھر میں زمانۂ جاہلیت میں بھی مہمان کا احترام ہوتا تھا. اسلام تو کافر مہمان کے بھی احترام کا قائل ہے، لہذا بچوں نے کہا میں تیرا مہمان ہوں. اس نے کہا کون سا مہمان، میں نہیں جانتا کسی مہمان کو. تو بچوں نے کہا ہم پیغمبر کی ذریت ہیں. کہا تم پیغمبر کی ذریت کہاں سے ہو گئے؟ تو بچوں نے کہا ہم مسلم کے فرزند ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم مسلم کے فرزند ہیں، اس نے کہا میں تمہیں تو تلاش کرتا رہا دن بھر، تم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو. اور اس کے بعد ایک مرتبہ رسیوں سے باندھ دیا اور صبح کے وقت ان بچوں کو لے کے جانے لگا. اس کی بیوی نے بہت فریاد کی اور کہا تو کیوں ان بچوں کو لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ان بچوں کو میں قتل کر کے ان کا سر لے کے جاؤں گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچا تو ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہنے لگا ان بچوں کو قتل کر دو. غلام جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک بھائی نے کہا کہ اے سیاہ فام غلام، تیری شکل تو بلال سے بہت ملتی جلتی ہے. تو اس نے کہا ارے تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا پیغمبر کی ذریت ہے، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. جیسے اس کو پتہ چلا اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، بیٹے کو حکم دیا، بیٹا بھی بھاگ گیا، یہاں تک کہ یہ ملعون خود آگے تلوار لے کر بڑھا. جیسے تلوار لے کے آگے بڑھا، بچوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اور اس کے بعد اس نے ملعون نے کہا کہ اچھا تم نماز پڑھنے سے اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ لو. ان بچوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایک بھائی کا سر قلم کیا جس میں ناظرین کو دریا میں برد کیا اور سر اپنے پاس رکھا. پھر اس کے بعد دوسرے بھائی کا سر قلم کیا. ان دونوں بچوں کے جنازے پانی میں بلغل گیر ہوئے اور زیر آب چلے گئے. اس کے بعد یہ ملعون ان بچوں کے سر لے کے ابن زیاد کے پاس آیا. شیخ صدوق نے بھی یہ روایت لکھی کہ ابن زیاد کے سامنے 2 ننھے ننھے سر آئے. ابن زیاد ظالم اور جابر ہونے کے باوجود ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، 3 مرتبہ کھڑا ہوا اور بیٹھا. اور اس نے کہا کہ اے بدبخت، اے ان بچوں کو تو نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے قتل کیا کہ تجھ سے انعام پاؤں. ابن زیاد نے کہا کہ جس طرح اس نے ان بچوں کو قتل کیا، اسی طرح اس ملعون کو لے جا کے قتل کر دو. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.